ویو 360 میں دنیا کے اربوں انسان آج کل شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں. کیا مستقبل میں کرائے ارض مزید گرم ہوگا اور اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں, جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج کل ہم دنیا کے مختلف خطوں میں ہیٹ ویو یا شدید گرمی کی لہر دیکھ رہے ہیں. ہیٹ ویو سے انسانی صحت اور معیشت, خاص طور سے زراعت اور توانائی کے شعبے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. یورپی یونین کی کوپرنیکس پروگرام کی ماحولیات سے متعلق معلومات کے مطابق اس سال اپریل کا مہینہ گزشتہ پونے 200 سالوں میں گرم ترین مہینہ تھا, اور آئندہ چند ماہ میں دنیا بھر میں گرمی کے نئے ریکارڈ بننے کے ساتھ ساتھ سمندری طوفانوں, شدید بارشوں اور کچھ علاقوں میں خشک سالی کے واقعات میں اضافہ ہوگا. عالمی موسمیاتی ادارے کے مطابق جب کسی علاقے, شہر یا ملک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی وہاں کے عمومی درجہ حرارت میں کم از کم مسلسل 5 دنوں کے لیے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ کر دیتی ہے, تو موسم کی اس کیفیت کو ہیٹ ویو یا گرمی کی شدید لہر کہا جاتا ہے, جس سے پاکستان سمیت مشرق وسطی, یورپ اور امریکہ اس وقت نمٹ رہے ہیں. پاکستان اور بھارت میں اس وقت قیامت خیز گرمی پڑ رہی ہے. کچھ علاقوں میں تو درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی تجاوز کر گیا ہے, اور اس بار اس صورتحال کا سامنا دور دراز صحرائی علاقوں کو نہیں بلکہ بڑے شہروں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دنیا کس قدر تیار ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی اور وائس آف امریکہ کی صدر رار سے جانتے ہیں کہ کراچی میں شہری اس گرمی سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس ہیٹ ویو سے کس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. صدر, گرمی کی شدت سے کراچی کے شہریوں کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہوئی ہیں؟
اسد, اصل میں 2015 کے بعد جب کراچی نے ہیٹ ویو کو قبول کر لیا تھا, اور اس زمانے میں یاد ہوگا آپ کو کہ 1000 سے زائد افراد کراچی کے مختلف علاقوں میں اموات کا شکار ہوئے تھے, لیکن اس بار جو گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں لوگوں کے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گئے, لیکن جو محسوس کی جانے والی گرمی ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہے, جس کے باعث جو سب سے زیادہ ایسے علاقے ہیں جو کہ غربت کا شکار ہیں, جہاں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں, وہاں سب سے زیادہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں, لوگ اموات کی طرف جا رہے ہیں. ای بی سینٹر نے ابھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ 3 دن کے اندر ان کے پاس 427 میتیں سخت خانے میں منتقل کی گئی ہیں, جن میں بہت سے لوگ طبعی موت مرے ہیں, لیکن زیادہ تر وجوہات جو ہے وہ گرمی ہی بتائی جا رہی ہے, جبکہ چھیپا یہ کہہ رہا ہے کہ جو 14 اموات ہیں وہ ہیٹ ویو کے سبب ہوئی ہیں. ہسپتالوں میں بہت زیادہ رش ہے, اس کی وجہ سے جو گرمی میں جو وائرل ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. کچھ علاقوں میں پانی کی قلت ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسائل ہے. جو سب سے زیادہ بڑی چینج اس وقت شہر میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہت تیزی سے ایئر کنڈیشنز خرید رہے ہیں, ایئر کولرز کی جو ہے وہ فروخت میں اضافہ ہوا ہے. لوگ کسی بھی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں, جس کی وجہ سے لوگوں کو اضافی خرچہ بھی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن محکمہ موسمیات یہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کراچی اور اس کے جو سندھ کے باقی علاقے ہیں وہاں درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بڑھیں گے. کچھ علاقے سندھ کے ایسے بھی ہیں جہاں پہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے, اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی زندگی بہت مشکل کا شکار ہے. لیکن کراچی جیسے شہر میں جہاں انفراسٹرکچر ہے, سہولیات بھی ہیں, اسپتال بھی ہیں, لوگوں کے لیے کافی مشکلات نے جنم لے لیا ہے, خاص طور پر اس خبر کے بعد کہ بڑی تعداد میں ایسے افراد جو نشہ آور ادویات استعمال کرتے تھے یا سڑکوں پہ رہتے تھے یا بے گھر تھے, ان کی اموات میں اضافہ ہوا ہے اس گرمی کے سبب. اور
محکمہ موسمیات کے جس طرح سے آپ بتا رہی تھیں کہ پہلے سے خبردار کر دیا تھا محکمہ موسمیات نے, تو کیا ان کی کوئی پیشگوئی میں یہ بھی ہے کہ یہ کب تک گرمی کی لہر چلے گی؟
کراچی کے حوالے سے بلکہ سندھ بھر کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 3 روز تک گرمی کی لہر برقرار رہے گی. 28 جون تک کا کہا گیا ہے کہ درجہ حرارت اسی طرح سے رہیں گے, اور اس کے بعد یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ 1 جولائی کو مونسون کا جو سسٹم ہے اس کے زیر اثر سندھ میں بارشیں ہو جائیں گی, تو تھوڑا سا موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن یہ بھی محکمہ موسمیات ماضی میں کہہ چکا ہے کہ یہ جو موسم ہے اس میں کئی ہیٹ ویوز کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا. اور سندھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ کراچی جیسا شہر جہاں پر عموماً درجہ حرارت شام میں سمندری ہوائیں چلنے کی وجہ سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ یا 34 ڈگری سینٹی گریڈ پر درجہ حرارت چلے جاتے تھے اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ دن میں گرمی ہے تو شام میں تھوڑا موسم بہتر ہو جائے گا, وہاں رات گزرنے کے باوجود لوگوں کو گرمائش فیل ہو رہی ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے اس وقت بھی کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے.
تو آپ جو بتا رہی تھیں کہ محسوس کیا جانے والا جو درجہ حرارت ہے یا جو فیل لائک ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ سدرہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کراچی سے. بھارت بھی شدید گرمی سے متاثر ہے اور عام لوگوں کے لیے معمولات زندگی جاری رکھنا دشوار ہو رہا ہے, خاص طور پر مزدور طبقے کے لیے. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کے سہیل قاسمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ بھارت میں گرمی کی کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ سہیل, کتنی شدید ہیٹ ویو ہے بھارت میں اور کیا پورا بھارت ہی متاثر ہو رہا ہے اس سے؟
جی ہاں, اسد صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انڈیا میں ہیٹ ویوز کی وجہ سے 150 کے قریب اموات ہوئی ہیں, تقریباً 42,000 لوگ سسپیکٹڈ ہیٹ ویو سے متاثر ہیں اور بیماریوں کے شکار ہوئے ہیں. اس وقت چاہے دلی شہر لیں, احمد آباد لیں, آپ کہیں بھی لے لیں, اتر پردیش کا جو پورا علاقہ ہے, پنجاب کا علاقہ ہے, یہ ہیٹ ویو کا شکار ہے اور بہت شدید طرح کی گرمی محسوس کی جا رہی ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ انڈین محکمہ موسمیات میں موسم گرما کے شروع ہوتے ہی ایک کیچی لائن بھی ریلیز کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ گرمی عام نہیں ہے. تو یہ گرمی کافی مشکل ہے انڈیا کے لیے اس بار, اور یہ جو گرمی کا جو موسم ہے اس میں جو ہیٹ ویو چل رہے ہیں اس نے سب سے زیادہ جو مشکلات کی زندگی وہ بڑھا دی ہے وہ مزدوروں کے لیے ہے جو انفارمل سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں. 93% لوگ ایسے ہیں جو اوپن ایریاز میں کام کرتے ہیں یا اگر وہ انسائڈ انڈور بھی کام کرتے ہیں تو گرمی کی شدت کا اندازہ یہ ہے کہ صبح جو گرمی ہے تقریباً اسی طرح کی جو ہے گرمی وہ رات میں بھی ہے اور بہت ہی ڈسکمفرٹ ہے. ابھی ریسنٹلی ہارورڈ کے ساتھ جو ہے انڈین فاؤنڈیشن ہے, اس نے ایک ریسرچ ریلیز کیا جس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں جو اس بار گرمی پڑی ہے وہ بہت الگ طرح کی ہے اور بہت مشکلات لانے والی گرمی ہے, اور یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ جو گرمی ہے اس بار کی انڈیا کے لیے وہ بہت مشکل ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پڑے گا وہ عام زندگی پہ پڑے گا, چونکہ ہم کہیں کہ جو مزدوروں کی جو زندگی ہے تو مزدور یہاں پہ ایک چھوٹا موٹا کلاس نہیں ہے, ایک بہت بڑا کلاس ہے مزدور. بریڑی پٹری والوں کی بات کر لیں, رکشہ چلانے والے کی بات کر لیں, جو اوپن ایریاز میں کام کرنے والے ہیں, بلڈنگز بنانے والے لوگ ہیں, تو ایک بہت بڑا سیکشن ہے جس کی نہ زندگی صرف متاثر ہوگی بلکہ ہیٹ ویوس کی وجہ سے ان کا جو لائیولی ہوڈ ہے وہ خراب ہوگا, ان کا جو میڈیکل بل ہے وہ بڑھ جائے گا, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ سیکیورٹی تو ہے نہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے آنے والے دنوں میں ایسا اندیشہ ظاہر کی جا رہے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہوگا.
بہت شکریہ سہیل قاسمی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ بھارت میں اس وقت ہیٹ ویو کی وجہ سے کس طرح سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اس وقت دنیا کے اربوں لوگ ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والی ہیٹ ویو کا سامنا کر رہے ہیں اور عالمی حدت کے ساتھ ساتھ شدید گرمی کی لہروں کا دورانیہ اور شدت دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے. مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع یعنی حج کے دوران سعودی حکومت کے مطابق اسی ہیٹ ویو سے 1300 سے زائد زائرین ہلاک ہو گئے. اس کے علاوہ بھی مختلف ممالک سے گرمی کی اس شدید لہر کی وجہ سے اموات رپورٹ ہو رہی ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں 5 بر اعظموں میں شدید گرمی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہونے والی گلوبل وارمنگ نے معمول کا درجہ حرارت ایک ناقابل برداشت حد تک بڑھا دیا ہے. پاکستان, بھارت, مشرق وسطی, یورپ اور امریکہ, ہر جگہ ہی شدید گرمی کی لہر جاری ہے. امریکہ کو بھی اس وقت ایک ہیٹ ویو کا سامنا ہے. رام عباسی ہمیں جوائن کر رہی ہیں واشنگٹن سے, ان سے جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس ہیٹ ویو سے زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے. ارم, کن کن ریاستوں میں شدید گرمی کی وارننگز جاری کی گئی ہیں, ہیٹ ایڈوائزریز جو ایشو کی گئی ہیں وہ کن کن سٹیٹس میں ہیں؟ جس طرح سے امریکہ میں بھی مڈ ویسٹ سے لے کے اگر ہم پورے امریکہ کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو ایسٹ کوسٹ یا مشرقی علاقہ جو ہے یا مغربی علاقہ ہے, اس کے علاوہ جو مین لینڈ جس کو مڈ ویسٹ یا مڈ ریاستیں کہا جاتا ہے, ملکی ریاستیں, وسط کی ریاستیں کہا جاتا ہے, پورے امریکہ میں ہی تقریباً اس وقت جو ہے وہ موسم انیوژول ہے, جس طرح کی گرمی اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, جس میں ایک طرف طوفان ہے, ایک طرف سیلاب ہیں اور شدید بارشیں ہیں, اور دوسری طرف شدید گرمی کی لہر ہے. امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن, جس میں عموماً ٹیمپریچرز جو ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 کے بریکٹ میں رہتے ہیں, 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جاتا, یا اگر ہم فارن ہائٹس میں بات کرتے ہیں تو تقریباً 70-80 میں ٹیمپریچر رہتا ہے, لیکن اب ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ 95 ڈگریز تقریباً, پچھلے اگر ہم 10 دنوں کی ایوریج لیتے ہیں تو 95 ڈگری کو ٹچ کرتا ہوا یہ ٹیمپریچر نظر آتا ہے. ارم شم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں واشنگٹن میں یا امریکہ میں کس طرح کی ہیٹ ویوس کس سے ریلیٹڈ وارننگس اور ایڈوائزریز جاری کی گئی ہیں, جس میں خاص طور پہ ہائیڈریٹ رہنے کو کہا گیا ہے, پانی زیادہ سے زیادہ پینے کی بات کی گئی ہے, اور جو مختلف ریاستوں کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس میں ایک تو ایڈوائزریز جو ایشو کی گئی ہیں اس میں گائیڈ لائنس جاری کی جا رہی ہیں کہ اس گرمی سے کس طرح سے نمٹا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو لوکلی جس طرح سے اسپیشل فنڈز ایشو کیے جا رہے ہیں ان سینٹرز کے لیے جہاں پہ بہت سے لوگوں کو ایک وقت میں جمع کر کے رکھا جاتا ہے, یا خاص طور پہ جو ایسے لوگ جو ہوم لیس ہیں ان کے لیے بھی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ارم واسی سے رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو ہیٹ ویو جس طرح سے اگر ہم گلوبلی بات کر رہے تھے کہ ہر جگہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے, امریکہ, میکسیکو, بھارت اور مشرق وسطی کے زیادہ تر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں, اور اس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں, جیسے جیسے درجہ حرارت اور نمی میں اضافہ ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہیں, اور ایسا درجہ حرارت جس میں محض چند ڈگری کی تبدیلی ہے اس سے یہ سب ہوتا ہے. امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی ایک رپورٹ میں مختلف ڈاکٹرز اور ماہرین سے ایسی گرمی میں انسانی جسم میں ہونے والی جان لیوا تبدیلیوں پر بات کی. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی 3 طریقوں سے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. گرمی سے ہلاکت کی سب سے پہلی عمومی وجہ ہیٹ سٹروک ہوتا ہے. انسانی جسم کے درجہ حرارت میں چند ڈگری کے اضافے کی وجہ سے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اگر جسمانی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے تو جسم خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خون کے بہاؤ کو جلد کی طرف لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے معدے اور آنتوں میں خون اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. دوسری بڑی وجہ دل پر دباؤ ہے, خصوصاً ان افراد کے لیے جنہیں دل کی بیماریاں ہیں. انسانی جسم گرمی سے نمٹنے کے لیے جب خون کو جلد کی جانب منتقل کرتا ہے تو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دل زیادہ خون پمپ کرنے کی کوشش میں زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے. گرمی میں تیسرا بڑا خطرہ جسم میں پانی کی کمی ہے. جیسے جیسے پسینہ آتا ہے جسم کا پانی کم ہونے لگتا ہے, اور اس کا اثر گردوں پر پڑتا ہے. پانی کی کمی کے نتیجے میں خون, آکسیجن اور غذائی اجزاء کی بھی کمی ہو جاتی ہے, جس سے جسمانی اعضاء بند ہونے لگتے ہیں, دورے پڑتے ہیں اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے. شدید گرمی دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے. کچھ ڈاکٹرز کے مطابق گرمی بالخصوص عمر رسیدہ افراد کو الجھن میں مبتلا کر کے ان کے سوچنے کی صلاحیت میں خلل ڈال سکتی ہے. ارم عباسی اس وقت دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ ہیٹ ویو سے متاثر ہو رہا ہے. ارم بتائیے گا کن کن ریاستوں میں ٹریول خاص طور پہ ہیٹ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے.
اصل گرمی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ اس سے پہلے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمارے گیجٹس نے بھی ہار مان لی. آل دو واشنگٹن ڈی سی جہاں میں موجود ہوں, یہاں پر صبح میں تو موسم کسی حد تک پچھلے دنوں کے مقابلے میں بہتر رہا, 70 ڈگریز میں جو ہے درجہ حرارت رہا, لیکن پھر دن بھر 90s تک جو ہے درجہ حرارت پہنچ گیا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امریکہ بھی اس وقت امریکہ کے ایسٹ کوسٹ کے ایریاز واشنگٹن, ورجینیا, میریلینڈ اور پھر کیلیفورنیا اور ایریزونا بھی جو ہے وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. اور اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کیلیفورنیا میں شدید گرمی کی وجہ سے ایک خاتون ہائیکر جو ہیں ان کی گزشتہ روز ہلاکت ہو گئی, اس سے پہلے ایسے ہی واقعات چند واقعات کولوراڈو اور ایریزونا میں بھی آ چکے ہیں. اور اسد اگر ایسوسیٹڈ پریس کی بات کریں تو گزشتہ سال ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق 2023 میں امریکہ میں سب سے زیادہ گرمی پڑی اور گرمی سے 2000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. تو ابھی تو امریکہ میں گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی گرمی کی شدید لہر آ چکی ہے. تو دوسری طرف اگر ہم مڈ ویسٹ علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر سیلابی ریلوں نے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنا رکھی ہے. ساؤتھ ڈکوٹا ہو گیا, مینیسوٹا ہو گیا, وہاں پر جو ہے سیلابی ریلوں کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر گھروں سے نکال کر پہنچانا پڑا. ساؤتھ ڈکوٹا میں سیلابی ریلوں سے ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ اب بھی بجلی اور جو ضروری زندگی کی اشیاء ہیں ان تک ان کی رسائی مشکل ہو رہی ہے, اور حکام کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جا سکے. تو یہ صورتحال ہے, ایک طرف گرمی کی شدید لہر, دوسری طرف سیلابی ریلوں نے کئی امریکیوں کی زندگی کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال رکھا ہے.
جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب جو ہم چینجز دیکھ رہے ہیں, تو کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں ریاستی حکومتوں کی طرف سے, اور کیا وفاقی حکومت بھی کوئی مدد کر رہی ہے ریاستوں کی؟
جی اسد, پہلے تو یہی ترغیبات دی جا رہی ہیں, لوگ سے یہی کہا جا رہا ہے, ان کو ایڈوائزریز بھیجی جا رہی ہیں, یعنی کہ گرمی کی شدت کے حوالے سے وارننگز بھیجی جا رہی ہیں. اس وقت بھی جو ہے حکام کے مطابق 4 کروڑ سے زیادہ لوگ امریکہ میں جو ہیں وہ گرمی کی شدت سے متاثر ہیں, اور ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بلا ضرورت جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں, جو باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم کریں, ہائیڈریشن یعنی کہ اپنے آپ کو پانی جو ہے جتنے سے زیادہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ دیں. دوسری جانب جہاں پہ فلیش فلڈز ہیں وہاں پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی معمول پر واپس لائی جائے. ایک ڈیم بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے منیسوٹا میں ٹوٹا ہے, وہاں پر زیادہ تباہی مچی ہے, اور حکام پہ یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے, ضروریات کی اشیاء ان تک پہنچائی جائیں, اور کوشش کی جائے کہ ان کو واپس اپنے گھروں تک لے جایا جا سکے.
بہت شکریہ ارم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ کس طرح سے امریکہ متاثر ہے اس ہیٹ ویو سے. پاکستان اور دنیا بھر میں جاری ہیٹ ویو پر مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر فہد سعید سے, جو کہ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں اور اسلام آباد سے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. فہد, بہت شکریہ آپ کا. دنیا کے کئی علاقوں کو شدید گرمی کی لہر کا سامنا ہے, کتنا غیر معمولی ہے یہ, اور اس سے مستقبل کے بارے میں کیا اشارے مل رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. تو میری ریسرچ جو ہے جی, میں کیونکہ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہوں, اسی موضوع پہ ہے, میں ہیٹ ویو پہ کام کرتا ہوں. اس لحاظ سے جی ایک سائنس کی فیلڈ ہے, اسے کہتے ہیں کہ ویدر ایٹریبیوشن, کلائمیٹ چینج ایٹریبیوشن. تو ہم نے 2022 میں جو پاکستان انڈیا میں آئی تھی اسٹڈی, اس پہ ہم نے جو ورلڈ ریناؤن انسٹیٹیوٹ ہے انکلوڈنگ کولمبیا یونیورسٹی, آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ, ان کے سائنٹسٹ کے ساتھ کام کیا تھا, اور ہم نے یہ پروف کیا تھا تھرو بائی دا یوز آف اسٹیٹ آف دا آرٹ کلائمیٹ ماڈلس کہ اس کو ایکسیسیبیٹ کرنے میں کلائمیٹ چینج نے ایک رول ادا کیا تھا. اس دفعہ ہم نے اس طرح کی اسٹڈی نہیں کی, لیکن جو ایویڈنسز ہیں, جو میرا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں, آئی کین سیفلی سے کہ یہ جو ہیٹ اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ, اس میں کلائمیٹ چینج کا ایکسیسیبیٹ کرنے میں اس کا رول ہے. پری انڈسٹریل ٹائم کے مقابلے میں, پری انڈسٹریل ہم ڈیفائن کرتے ہیں فرام 1850 to 1900, اس ٹائم کے مقابلے میں ہم اس وقت 1.2-1.3 degrees centigrade جو گلوبل مین ٹیمپریچر ہے وہ انکریز کر چکا ہے.
لیکن ویسے تو دیکھنے میں یا سننے میں یا فیل کرنے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 1.5 degrees centigrade تو نہیں لگتا, جب بھی بات ہوتی ہے, کسی سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں 5-7 degrees جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یا اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے. کراچی میں ابھی ہمیں سدرا بتا رہی تھیں کہ کراچی میں فیل لائک جو ہے وہ 50 to 50 کے اراؤنڈ فیل ہو رہا ہے.
جی میں بالکل, میں یہی کنٹینیو کر رہا تھا اپنے سینٹینس میں کہ دیکھنے کو تو یہ اتنا زیادہ نہیں لگتا, لیکن یہ گلوبل مین ٹیمپریچر ہے جس میں اوشن بھی شامل ہیں, پولز بھی شامل ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں, لیکن جو جو لینڈ ہوتا ہے وہ بہت فاسٹر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوشن. تو اس کے مقابلے اس وجہ سے جو لینڈ کے اوپر جو ٹیمپریچر چینج ہے 1.2 جو ہے وہ لینڈ کے اوپر بہت سگنیفیکینٹ انکریز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوشن. اور یہ ہے ہم ایوریج ٹیمپریچر چینج کی بات کر رہے ہیں, جو کہ پورے سال پہ ہم اس کی ایوریج لیتے ہیں, لیکن جب ہم چھوٹے پیریڈ کی بات کریں جو کہ ایک مہینہ ہو سکتا ہے, ایک ہفتہ ہو سکتا ہے, اس پہ یہ فردر انہینس کر سکتا ہے. اور جو آپ بات کرتے ہیں 5-6 degrees centigrade یہ ہم ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں, اور وہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو 1.2-1.3 کا جو گلوبل مین ٹیمپریچر کا جو انکریز ہے وہ سرٹن ریجن پہ یہ 5-6 degrees جو ہے
اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے. تو کیا پاکستان میں جو ہیٹ ویو ہے, اور اس دفعہ پاکستان میں جو ہیٹ ویو کی وجہ ہے, کیا باقی دنیا سے کسی بھی طرح سے مختلف ہے؟
اس کا سورس ایک ہی ہے جی. پاکستان میں مختلف اس طرح ہے کہ ہم نے اپریل اور مئی کے مہینوں میں ہمارے جو ویسٹرن پروونسز ہیں کے پی کے اور بلوچستان, ہمارے پاس وہاں فلڈنگ کنڈیشن تھی. انفیکٹ میں اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں 15 مئی تک ہارڈلی ہم نے جو تھے وہ فین سوئچ آن کیے تھے, پنکھے ہمارے چل رہے تھے, لیکن ود ان 10 ڈیز ہم ہیٹ ویو اور ریکارڈ بریکنگ ہیٹ ویو وٹنس کر رہے تھے ٹورڈز اینڈ آف مئی. تو 10 دنوں کے اندر اندر اتنا ابرپٹ چینج ہوا ہے یہاں پہ, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارا فوکس تو ہوتا ہے کہ ہم اینول ٹیمپریچرز دیکھتے ہیں, لیکن انٹرا اینول ٹیمپریچرز جو ہیں, انٹرا سیزنل ٹیمپریچر ہیں, اس میں اتنی ابرپٹ چینجز آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ٹوریزم کے لیے آپ کا پلان بنا ہوا ہے تو وہ پورا شیٹر ہو جاتا ہے.
اس کے علاوہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, یہ کس حد تک بچا جا سکتا ہے؟ آپ ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا یہ بھی انکارپوریٹ کرتے چلیں, میرے پاس 1.5 منٹ ہے, اس میں کنکلوڈ کر دوں. شدید گرمی کی اس لہر سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, کس حد تک بچا جا سکتا ہے, کیا ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں کے بس میں کچھ ہے؟
ہاں جی, سب سے پہلے تو جی میں اس کو کہوں گا کہ ہمیں میٹیگیشن کی ضرورت ہے. جو ایمیشن کر رہے ہیں اور یہ جو کی جو ہے اس وقت بڑے ممالک ڈیولپ کنٹریز اور جو اکانومیز ہیں جیسے مڈل ایسٹ کی اکانومیز ہیں, چائنا, انڈیا, جو ہم کول یوز کر رہے ہیں اور جو فوسل فیول یوز کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اڈیپٹیشن جو ہے وہ میٹیگیشن کا فیلئر ہے, اور اڈیپٹیشن آپشن جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے ہمارے پاس اڈیپٹیشن آپشن ہے. آپ کے جو اسپیکرس تھے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا. یہ ہیٹ ویو کے دوران جی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم الیکٹریسٹی پرووائڈ کر دیں. کئی دفعہ ہمارے جیسے ممالک میں جو سسٹم ہوتا ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو بیئر کر سکے, آل دو ہماری نیٹ پروڈکشن ہوتی ہے. پھر جو ہم جو ہیں آف گریڈ سولوشن جو ہے ہمیں وہ لانے چاہیے, جیسے سولر ہے, کیونکہ جب سورج چمک رہا ہوتا ہے تو سولر اپنی میکسیمم پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے انرجی, تو ہم اس کو یوز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کولنگ سینٹر, آپ کے دوسرے جو پینلسٹ تھے انہوں نے بھی دیا, کولنگ سینٹر بہت ضروری ہیں. اگر آپ اسٹریٹ وینڈر ہیں یا آپ جو روز کے روز جو آپ کماتے ہیں ان کے لیے ان کو اویئر کرنا چاہیے کہ وہ سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کے بعد کولنگ سینٹر میں جائیں. کولنگ سینٹر ماسکس ہو سکتی ہیں, اسکولس ہو سکتے ہیں, لائبریریز ہو سکتی ہیں,
کمیونٹی سینٹرز یا کولنگ سینٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہد سعید, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح کی سچویشن پاکستان اور دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کے مطابق شدید گرمی کی اس لہر سے میکسیکو سے جڑی ریاست کیلیفورنیا کے وسطی علاقوں میں درجہ حرارت انتہائی خطرناک سطح تک جا سکتا ہے. یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے منسلک کلائمیٹ سائنٹسٹ ڈینیل سوین کا کہنا ہے کہ میکسیکو کا بیشتر حصہ مسلسل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے, جہاں اب تک ہیٹ ویو کی وجہ سے 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں.
اتنے بڑے خطے میں اتنا زوردار پریشر سسٹم بننا معمول سے کچھ جلدی ہے. اس گرمی کی لہر کا اثر کہیں زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے درجہ حرارت اگر موسم گرما کے اواخر جولائی یا اگست تک رہتے ہیں تو لوگوں کو اس گرمی سے مانوس ہونے کا موقع نہیں ملے گا. پورے مغربی امریکہ میں موسم گرما کا آخری کچھ عرصہ اوسط سے کہیں زیادہ گرم ہو سکتا ہے. شاید اس سال کے آخر میں کچھ علاقوں میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑے, تو ایسا لگتا ہے کہ موسم کے شروع میں اس غیر معمولی گرمی کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس سال گرمی لمبے عرصے تک رہے گی. امریکہ کے کچھ مغربی علاقوں میں گرمی اور نمی کا امتزاج غیر معمولی ہے. عام طور پر مغرب میں خشک گرمی ہوتی ہے, لیکن کچھ علاقوں میں ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ طوفان جو بہت سی بارشیں لایا ہے اس کی وجہ سے گرمی کی لہر بدستور رہے گی اور پھیلے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارش اور بادل بنتے ہیں تو اس عمل میں حدت خارج ہو سکتی ہے, اور اس طرح یہ تھوڑا سا متضاد لگتا ہے, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ بحر الکاہل کے شمال مغرب میں موسم کے آخر میں ہونے والی بارشیں ہوں کم از کم جزوی طور پر, جس کی وجہ سے گرمی کی لہر کی شدت اور دورانیہ بڑھ رہا ہے, جس کے بعد ہائی پریشر غالب آ جاتا ہے. شاید پورے مغربی علاقوں میں گرمی کی لہر ممکنہ طور پر آگ لگنے کے واقعات کا امکان بڑھا دے گی. اس دوران خاص طور پر تیز ہوا چلنے کی توقع نہیں ہے, اور یہ کہ ابھی موسم شروع ہوا ہے اس لیے نباتات اپنی مکمل موسمی خشکی کے قریب نہیں پہنچے, جو عام طور پر اگست اور اکتوبر کے درمیان کسی وقت ہوتی ہے, جس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کہاں ہیں. لہٰذا آگ کا خطرہ بڑھتا جائے گا, لیکن زیادہ تر جگہوں پر انتہائی شدید نہیں ہوگا, حالانکہ یہ پہلے سے زیادہ ہوگا. سنو پیک کے لحاظ سے گرمی کی اس لہر کے نتیجے میں سیارا نوادا میں موجود زیادہ تر برفیلے تودے تیزی سے پگھل جائیں گے. زیادہ تر مغربی امریکہ کو اس وقت زیادہ خشک سالی کا سامنا نہیں ہے, لیکن ایریزونا اور نیو میکسیکو مختلف ہیں. لیکن پورے مغربی امریکہ میں دوبارہ خشک سالی پھیل سکتی ہے, جس کے اس موسم گرما کے آخر میں شدت اختیار کرنے کا امکان ہے. جب درجہ حرارت اوسط سے اوپر چلا جائے گا اور بارش کا امکان بھی اوسط سے کم رہے گا, تو خاص طور پر خشک موسم گرما اور موسم خزاں کا آغاز ہو سکتا ہے, جو زیادہ تر مغربی حصے میں ہوگا.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پخپلو موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصولی شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آئی فون او پا انڈرائیڈ فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاؤنلوڈ کئی او لحاغ زائد خوا دا ڈی ویب پانا وگوری.
دا این ٹی ایچ لنک اپ ڈاؤنلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آئی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پانسی, او که لتاسو سارا انڈرائیڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پانسی. لہٰذا وروستا لٹون کی این ٹی ایچ لنک بولی تھی او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کی. دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لان دی دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او پدریم پڑاو کی گیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گئی. لکھنیکٹے دو وروستا تاسو دا ڈی وی پانا پانسی او دا خپلے پخے پرونی وگوری
او لہٰذا زائے تاسو کولی شی چی دا خپلے پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا او لکھنی ولولی او وگوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
خط گزارش های این ساعت برنامه روایت امروز. دومین روز نشست چهارم ویانا، پیام اشتراک کنندگان این نشست به سازمان ملل و در مجموع جامعه جهانی و موضوعات مورد بحث این نشست. آغاز اعتراضات علیه سیومین نشست دوحه و ادامه آن تا پایان نشست به تاریخ اول جولای. پیامدهای این اعتراضات چه خواهد بود؟ واکنش اتحادیه اروپا و نشست دوحه چه می باشد؟ به این سوالات در این برنامه پاسخ گفته می شود. با ما باشید. بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم، با برنامه ای ساعت روایت امروز خوش آمدین. طبق معمول در این برنامه هم دو گزارش داریم، همونطور که در سرخط شنیدین، گزارش در مورد نشست ویانا و گزارش در مورد نشست دوحه و دو مهمان محترم خود داشتیم که در مورد این رویدادها با ما صحبت خواد کردن. اما نخست توجه شما را به چند خبر جلب میکنیم. نشست چهارم ویانا که دیروز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شد، امروز هم ادامه داشت. گروه های مخالف رژیم طالبان، فعالان و شماری از چهره های سیاسی و نظامی و همچنان مقام های سابق در این نشست تحت عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان دموکراتیک حضور دارند. هدف این نشست نزدیک ساختن افکار و نظرات گروه های مختلف خوانده شده. اشتراک کنندگان این نشست میگن که دو نظر عمده در این گرد همایی وجود داره که البته که تاکید بر نهایت تلاش برای گفتگوی بین الافغانی و تاکید بر گزینه نظامی در کنار تلاش برای مذاکرات می باشه. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید نشست آینده در دوحه دادخواهی برای حقوق زنان در افغانستان را در حاشیه قرار داده است. قرار است نمایندگان حکومت طالبان در این نشست دو روزه که روز یکشنبه آینده به میزبانی ملل متحد در پایتخت قطر آغاز میشه اشتراک کنند. سازمان نظارت حقوق بشر در یک مطلب تازه که روز دوشنبه در وبسایت خود نشر کرده میگه که ملل متحد همه اقدامات لازمه برای مهیا کردن زمینه اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه اتخاذ کرده و با اجندایی که تهیه کرده نمایندگان زنان را از اشتراک در این نشست محروم ساخته. و تیم کرکت افغانستان در آخرین بازی مرحله 8 بهترین جام جهانی کرکت روز دوشنبه 24 جون تیم بنگلادش را با تفاوت 8-2 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام صعود کرد. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان به این مرحله راه یافته است. قرار است تیم افغانستان روز چهارشنبه 26 جون در مقابل تیم آفریقای جنوبی در بازی نیمه نهایی روبرو شود. هر تیمی که در این بازی پیروز شود به مرحله نهایی صعود می کند. بینندگان محترم، در یک قسمت برنامه توجه شما را به یک گزارش در رابطه با نشست چهارم ویانا جلب می کنیم.
بیش از 60 تن از نمایندگان احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی زنان افغانستان در چهارمین نشست وینا در اتریش شرکت کردند. جبهه ملی مقاومت افغانستان هدف این نشست‌ها را نزدیکسازی جریان‌های مختلف ضد طالبان به هدف ترسیم یک نقشه راه برای آینده افغانستان عنوان کرده است. احمد مسعود رهبر این جبهه در سخنرانی افتتاحیه در این نشست گفت که نشست وینا فرصتی شده برای جمع شدن همه افغانهایی که به فکر افغانستان هستند و برای عبور از بحران فعلی این کشور روندهای مردم سالار و دموکراتیک را انتخاب کردند.
آزادی از تمام شهروندان افغانستان بدور از هر نوع قومیتش، زبانش.
زکریا مشکور کابلی، عضو جبهه ملی مقاومت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که خواسته های اصلی آنها از اشتراک در این کنفرانس همبستگی مردم افغانستان شامل نخبگان و احزاب مختلف می باشد. او افزود:
و مخاطب دومی سازمان های بین المللی، کشورهای همسایه، منطقه و جهان بوده که روند تاریک و روند غیر قابل قبول قطر را متوقف کنند. سقوط افغانستان به نفع طالبها با روند قطر شروع شد و تداومی روند ما در اینجا تمام نخبه ها برش اجماع داشتن و اتفاق نظر داشتن که مورد تایید ملت افغانستان نیست و این خیانت به منافع ملیت افغانستان میدانیم.
زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست، به صدای آمریکا گفت که اشتراک کنندگان نظر مشترک دارند که حکومت طالبان با گفته او مورد قبول نیست و همه به دنبال ارائه طرح بدیل برای سیاست و مناسبات قدرت افغانستان است که به گفته او در پرتو آن مطالبات عمومی مردم افغانستان مد نظر باشد و در این حال جامعه جهانی هم آن طرح را در راستای منافع استراتژیک درک کند. آقای ارشاد با اشاره به عدم حضور نمایندگان احزاب و مردم افغانستان در کنفرانس ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه میگوید که نتایج آن کنفرانس نمیتواند منعکس کننده خواست مردم افغانستان باشد.
این نشستی که در رابطه با افغانستان، با غیبت افغانستان و مردم افغانستان قرار برگزار شود، بسیار طبیعی و واضح خواهد بود که نتایج و برایند چنین نشست‌هایی نمی‌تواند ممد مطالبات و خواست‌های مردم افغانستان باشد.
از سوی دیگر، روند سبز افغانستان بر ریاست امرالله صالح در یک پست اکس نوشته است که کنفرانس سوم دوحه به بنبست و اخلال مواجه گردیده است. طبق این متن که در شبکه اجتماعی اکس پست شده، چندین کشور جهان، عمدتاً اعضای ناتو و از متحدین ایالات متحده آمریکا، تهدید کردند که اگر مبحث حقوق بشر و تعامل با جامعه مدنی افغانستان شامل اجنده نگردد، کنفرانس سوم دوحه را تحریم خواهند نمود و در آن اشتراک نخواهند ورزید. طالبان تا اکنون در مورد نشست چهارم وینا چیزی نگفتند، اما پیش از این حکومت این گروه نشست‌های قبلی وینا را بی‌فایده خوانده بود. سومین نشست وینا در هفته اول دسامبر سال 2023 برگزار شد. قرار است در پایان این نشست دو روزه که روی موضوعات مختلف بحث خواهد شد، قطعنامه نیز صادر شود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش شنیدین. ما آله مهمان محترم دارم، خانم سیما نوری، تحلیلگر مسائل سیاسی، که در رابطه با این گزارش نظرشان رو میخوایم. خانم نوری، سلام به شما، خوش آمدین به این برنامه.
درود، حرمت احترام خدمت شما نجیب جان عزیز و مخاطبان عزیز، مهربانی در خدمت شما هست.
سلامت باشین، تشکر. شما گزارش شنیدین. خب در تقریبا 3 سال گذشته طالبا به خواست نهادهای بین المللی یا جامعه جهانی در مورد حقوق زنا و همچنان ایجاد یک حکومت همشمول تمکین نکردن. شما نین نشست مثل نشست ویانا را که چهارمین نشستش است، چقدر فکر میکنین که توجه جهان به خود جلب کنه و پیامد از چی خواهد بود؟ در حالی که در گزارش شنیدین کسای هم هستن که به این باور هستن که این نشست ها درد را دوا نمیکنه.
خب ببینیم، با در نظر داشته ای که در این 3 سال و اندی طالبان آمده و درخواست‌های جامعه جهانی هیچ وقت تمکین نداشته، ما باید این را در نظر بگیریم که این نشست‌ها میتونه پیامدهایی رو مثبت یا منفی داشته باشه. اولی که نشست‌های مثل نشست‌های ویانا سلسله‌وار بوده و این خیلی خوب هست از نظر مثبت، اما نکته قابل توجه قبل از اینکه من در سوال شما بپردازم این هست که ابتداءً باید اعضایی که در این نشست دعوت شدن، چون یک ترکیب بسیار متنوع هست، میتونه یه دو سوی مثبت یا منفی داشته باشه. سوی مثبتی که داشته باشه این هست که اگر قطعنامه‌ای که قرار هست صادر شود با موضع گیری کسایی که در اعضایی هستن که در این نشست دعوت شده هستن متفاوت نباشه. اما ما داریم در داخل نشست ویانا میبینیم که اولا اختلافات و تناقضات در دیدگاه مقابل جوریانه برای طالبان، رویداروی طالبان به صورت واضحی مشخص هستند. اگر تعامل و مذاکرات در مقابل طالبان مبارزات مسلحانه هست، خب اینا باید مشخص بکنن، و اگر راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک منظور هست، اینها هم باید مشخص شد، و باید اعضای این نشست قبل از اینکه بخوان تاثیر بگذارن روی نشست دوها باید به این اجماع برسن و این رویکردها و پراکندگی‌ها را از بین خود دور بکنن، و که اختلافاتی که در تعریف هدف و اولویت دارن بین اعضای نشست ویانا ابتدا باید حل شود، به خاطر که افراد، احزاب، شخصیت‌ها و کسایی که در اینجا دعوت شدن به دلایل سابقه تاریخی و روابط پیچیده و تفاوت ایدئولوژی و سیاسی که قبلا داشتن الان آمدن و در این اجماع باید برسن، و مهم این هست که این خلای رهبری یا رهبریت هنوز در بین اینها حل نشده، چون یک تعداد منافع شخصی و گروهی در میان هست، یک تعداد دیدگاه واحد ندارد. اما قطعنامه‌ای که صادر میشه باید حتما یک پیام واضحی را به دوحه انتقال بدن. در او صورت هست که ما به سوال شما میپردازیم، و اگر چنین چیزی شود و بتونن اینها یک نقشه راه واقعی را ترسیم بکنن و یک وضوحی برسن از اهداف خودان میتونه به تقویت موضع هماهنگی بین المللی کمک بکنه و همچنین افزایش بده فشار دیپلماتیک ده. یعنی نشست ویانا میتونه زمینه ساز افزایش فشار دیپلماتیک برای یا تهدیدهای مشخصی باشه مثل اعمال تحریم‌های اقتصادی یا محدودیت‌های بین‌المللی، و طالبان با نگرانی‌های بیشتری در نشست دوحه حاضر میشن. و شاید مورد سوم هم میتونه این باشه که در تشدید توجه جهان به مسائل حقوق بشری و همچنین پیامدهای اقتصادی انسانی و نقش زنان میتونه کمک کننده باشه این نشست، و بودی که از جامعه پنهان هست یا به او رسیدگی نشده میتونه این پیام واضح حتی در بین الملل برسانه که بدون تغییرات اساسی و بنیادی در سیاست‌های طالبان، کمک‌های اقتصادی، کمک‌های انسانی و تمام آن چیزی که قرار هست به طالبان داده شود و راه برشان باز شود مورد پذیرش مردم نیست، و این واقعا مشکل ساز میشه. همچنین اگر نشست اعضا بیایه و یک چارچوب زمانی رو مشخص بکنه برای تغییرات مورد نظر تعیین کننده باشه، قطعا روی نشست دوحه تاثیرگذار خواهد بود و وادار میکنه کسایی که در نشست دوحه هستن که حداقل یک نقطه شروع به تغییرات را بگذارن، یعنی اون چارچوب زمانی، اون ضرب الاجل مشخص را برای فشار بیشتر بر طالب. من فکر میکنم اینها میتونه مثبت‌هایش باشه به شرطی که به او اجماع برسن.
خانم نوری تشکر. بیاین که میریم یک سوال در رابطه با نشست دوحه شما بپرسم. شما دیدین که خانم روزا اوتانبایو و نماینده سازمان ملل در امور افغانستان گفت که در نشست دوحه زنان شامل نیست، و گفت که در او حقوق بشر و مسائل سیاسی مطرح بحث قرار نمیگیره، سر موضوعات اقتصادی و اینا صحبت میکنن. ادعاها موجود است که گویا ملل متحد به قطعنامه ها و میثاق های خود عمل نمیکنه و به نوع به خواست طالبان عمل میکنم. نظر شما در این مورد چیست؟
خب نظریات و اظهارات خانم روزا تونبایو نماینده سازمان ملل، اولین چیزی که برای مارسان، برای مردم دنیا مخابره کرد و برای مردم افغانستانی بود که نگرانی خیلی زیاد شد در این مرد نشستی که زنان در او غایب هستند. خب ابتداعا و فکر میکنم ناکارآمدی و بی‌اعتباری خود سازمان ملل را نشان میداد، به دلیل این که سازمان ملل متحد نقص اصول و ارزش‌های خود را کرد. چرا زنان حذف میشن؟ چرا روی مسائل حقوق بشری بحث نموشه؟ و این مغایرت نشان دهنده عدم تعهد خود سازمان ملل در قبال مردم افغانستان است. دومین مسئله ای که پیش می آید در اینجا نگرانی ها درباره تمکین و خواسته های طالبان بالا میاد. وقتی شما ببینید مسائل حقوق بشری و سیاسی و برابری جنسیتی را در مرکز نگرانی های بین المللی قرار میدن و اصلا سازمان ملل ساخته شده که به این مسائل رسیدگی بکنه، به مشروعیت بخشی غیر مستقیم طالبان داره کمک میکنن و از طرفی هم به گرفتن نقصهای حقوق بشری منجر میشه. نادیده گرفتن این تناقضات، این وضعیت واقعا شرحی در ماجرا هست و از طرف دیگه ضعف نمایندگی جامعه را از طرف سازمان ملل متحد به دنیا مخابره میکنه، چرا که عدم حضور زنها یعنی حذف زنها از دایره سیاست و همچنین حقوق بشر و بدون مشارکت اونها هر تصمیم گیری که در مقابل درباره مردم افغانستان گرفته خواهد شد ولو اینکه حضور سازمان ملل در او باشه ناقص هست و قابل پذیرش نیست. و مسئله دیگه هم فکر میکنم تاثیر منفی هست که بر اعتماد بین المللی میگذاره. وقتی سازمان ملل میخواد به این نظر برسه که قطعنامه هایش، میثاق هایی که تصویب شده در این زمینه یا تایید شده خودش هست عمل نکنه، این اعتماد بین المللی خدشه‌دار میشه و این برای حل مناقشات و بحران های جهانی به صورت عادلانه کاملا از بین میره و اعتبار خودش را در آینده کاهش میده و در تاثیرات بلند مدتی هم که داره روی وضعیت حقوق بشری طالبان جریتر خواهد شدن و تمکین نخواهد کرد. اینها مسائل منفی هست که ممکن هست پدید بیاید.
خانم سیما نوری جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. سلامت باشین. بیننده محترم، توجه شما را به یک وقفه فعلا جلب میکنیم، دوباره باز با شما خواهد بودیم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان محترم، حال توجهتون ما را به یک گزارش جلب میکنیم در رابطه با ادامه اعتراضات، آغاز و ادامه اعتراضات افغانها در خارج از افغانستان در کشورهای مختلف اروپا، کانادا، امریکا و بعداً با شما خواهد بودیم.
آغاز اعتراض جهانی در برابر حضور طالبان در نشست سوم دوحه. میگویند طالبان دهشت افغان هستند و نباید با آنان گفتگوی انجام شود. شماره از فعالان مدنی، ورزشکاران و نویسندگان در پاریس خواهان تحریم سراسری نشست قطر شدند و این نشست را معامله جهان با دهشت افغانان دانستند. ریشمین جوینده، یکی از بانوان که تجربه زندان طالبان را در افغانستان دارد، نیز در جمع اعتراض کنندگان است.
ما محکوم میکنیم نشست دوهره، نشست ناقص و غیر انسانی دوهره. طالبا شرط گذاشتن، شرطایی که فقط از ترورستا برمی آید همچین شرط رو بگذاره و دنیا بیشرمانه پذیرفت و در دور میزی که طالب ترورست بنشینه خودش یعنی پذیرفتن ترورست معنا میده. متاسفانه ما با همچین سیاست های غیر انسانی و غیر مسئولانه دنیا رو برو هستیم.
این اعتراض کنندگان در قطعنامه به سازمان ملل متحد هشدار دادند که تعامل با طالبان معامله با تمام ارزش های انسانی و حقوق بشری است که خود این سازمان دادخواه آن است. اعتراض کنندگان از سازمان ملل متحد می خواهند تا آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد و هر گونه سفر رهبران طالبان را به کشورها تحریم کند.
مذاکره با طالب خودش یک نوع تعامل است با طالب. اگه قرار باشه مذاکره صورت بگیره، گفتگوی صورت بگیره با افغانستان، اون مردم افغانستان است که باید همراهشان مذاکره صورت بگیره، نه گروه توریستی، چون که مردم افغانستان است که سالای سال مورد ظلم و ستم این گروه توریستی قرار گرفتن. ما از سازمان ملل متحد میخواهیم که باید توجه جدی به حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی و جنسی در افغانستان باید داشته باشند.
در بخش دیگری از قطعنامه آنان به سازمان ملل متحد تاکید شده که مسیر گفتگوها را از طالبان به مردم افغانستان تغییر دهد. پیش از این سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر از نهادهای حامی حقوق بشر نیز به خاطر دعوت نشدن فعالان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان، در نشست سوم دوحه از سوی سازمان ملل متحد انتقادهای شدید را مطرح کردند. طالبان که اشتراک نمایندگانشان را در این نشست تایید کردند، هر گونه انتقاد از عملکرد حکومتشان را در پیوند به نقض حقوق بشر رد می‌کنند و بارها گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی زیر حاکمیت این گروه تأمین است. قرار است تا 6 روز دیگر نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان کشورها در قطر برگزار شود. بسیاری ها این نشست را یک فرصت خوب برای سرنوشت افغانستان دانستند، اما این را هم تاکید کردند که این نشست بدون حضور نمایندگان جوانان، زنان و گروه های سیاسی دیگر بی نتیجه خواهد بود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، پاریس.
و حال خانم مونسه مبارز، فعال حقوق زن و همچنان بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان با خود داریم. خانم مونسه جان، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین، البته اعتراضات جامعه مدنی، زنان و فعالین حقوق بشر از تقریبا آغاز حاکمیت طالبان تا حال جریان داشته، اما ادعاها موجود است که جامعه جهانی کمتر به اعتراضات توجه کردن. نظر شما رو در این مورد میخواییم.
سلام، درود خدمت شما و خدمت بیننده ها. البته جای شکی نیست که بعد از اینکه افغانستان بعد از هیولای تروریسم سپاریده شد، زنای افغانستان یگانه نیرو و آدرسی بودن که در برابر این همه دهشت و ترور و یک گروهی تادندان مسلح استادگی کردن، البته چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان، ولی به صورت کل کار اصلی و فعالیت اصلی و اساسی را زنان انجام دادن که در داخل افغانستان بودن. اما متاسفانه این صداها به شکل درست و دقیق شنیده نشد. منظور ای است که به تناسب پیام هایی که ما به جهان ارسال کردیم و به تناسب درخواست هایی که ما از جهان داشتیم، جهان در قبال این صداها غیر مسئولانه و یا هم بسیار ضعیف عمل کردن، در حد یک توییت کردن، اعلامیه دادن، یا اینکه در یک در حد یک نشست کنار زنای افغانستان هستیم، ولی به صورت عملی بالای طالب فشار وارد نشد. امروز هم شما میبینید که در رابطه با نشست دوحه، حزب زنان و همچنان حزب نمایندگان جامعه مدنی از این نشست در سراسر جهان در کشورهای که افغان ها حضور دارن، اعتراضات راه اندازی شده. هفته قبل ما اعتراض بسیار قوی را در پاکستان هماهنگی کردیم، به می ترتیب هم قرار است در ایران راه اندازی شده و در فرانسه هم اعتراضات دیدیم و قرار است که به تاریخ 30 جون در شهر تورنتوی کانادا این تظاهرات برگزار شود. بر حالش مردم افغانستان و مشخصا زنان افغانستان به تلاش ها و مبارزات پیگیر خود ادامه میدن و این مبارزات خستگی ناپذیر است تا تحقق هدف و رسیدن به هدف. اما مهم ای است که جهان باید کنار زنان افغانستان و مردم افغانستان شود، نه اینکه کنار یک گروه تروریستی که با هیچ سیستم و با هیچ میکانیزمی پاسخگو نیستن. و همچنان نظر به شرایط و اوضاع افغانستان، ما میبینیم که هیچ نوع نظارت ملی و بین المللی وجود نداره. جهان که تماماً پرنسپ های حقوق بشری و میثاق های بین المللی را وضع کردن و خود را دایه‌دار این ارزش ها میدانن و همچنان کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند و مکلف به رعایت این تعهدات و پرنسپ های بین المللی در کشورهایشان هستند، حالا اگر تصمیم بر این میگیره که به خاطر پذیرش شرط یک گروه تروریستی یا تمکین به خواستهای یک گروه تروریستی، زنان که بخشی از جامعه افغانستان هستند و نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان که برای شکل گرفتن یک فضای مدنی و برای حفظ فضای مدنی حتی در همچون شرایطی که وحشت ترور از فضای افغانستان میباره تلاش میکنن و اینا رو نادیده میگیرن تا این که خواستای یک گروه تروریستی مثل طالب را بپذیرن جای تاسف است.
خانم مبارز ببخشید، من میره میخواستم از شما بپرسم که بس البته سوال قبلا هم از با میمان دیگه طرح کردم، همونطوری که میفهمین در نشست دوحه زنا وجود نداره، مسائل زنا و حقوق بشر مطرح نمیشه، مسائل اقتصادی و مسائل مواد مخدر اینا. شما هم یک اشاره داشتین، ادعا به این موجود است که گویا همونطور گفتین که ملل متحد به قطعنامه و میثاق‌های خود عمل نمیکنه، یعنی به نوع خاصای مگم. خانم اوتان بایوفا گفت که امیر شما شنیدین که طالبا از جنگ از کوها پایان شدن و اونا رقم ما نیستن، باید امرای از اونا آستا آستا پیش بریم. چی میگین در این مورد شما؟
اظهارات خانم تونبایوف از روز که مسئولیت یونما را در افغانستان باید گرفتن تا اکنون هیچ زمانی کدام اظهاراتی در تضاد با دیدگاه طالبا نداشتن. یعنی اگر به نمایندگی از یک نهاد بین المللی آمدن در رابطه با افغانستان اظهار نظر کردن، بسیار با احتیاط، بسیار با دیپلماسی و در حد مو کلمات و واژه هایی که به مذاق طالبا بر نخوره. این صحبت هایشان هم کلا نگران کننده بود. واقعا این اظهارات سبب نگرانی های بیش از حد جدی میان مردم افغانستان و بخصوص جامعه زنان افغانستان شده. اگر جهان و سازمان ملل و بخصوص کشورهای ابرقدرت و کشورهایی که داخل در قضیه افغانستان فکر میکنن که این نشست و این کنفرانس ها سبب از این میشه که طالب روشن فکر شود، تسهیل کرده شود، تکنوکرات شود، قلم بدست شود، من فکر میکنم که یک امید و انتظاری واهی است. اگر این که از کو پایین شدن و یا از هر آدرسی که آمدن، امروز امین سازمان ملل است که با اینا رای دیپلماسی و تعامل را در پیش داره و به این ترتیب هم جهان است که در از ایالات متحده آمریکا با اینا کمک های افتوار را وارز میکنن و اکثرا این جرأت را از این حمایت های تحت عنوان حمایت بشری یا هر چیز دیگری که بدون کدام نظارت و مداخله بین المللی صورت میگیره بیشتر طالبان جرأت مند ساخته. من فکر نمی کنم که این نشست ها طالب را هوشیار بسازه یا طالب را هماهنگ و همسو با کاروان ترقی و تمدن جهان بسازه. جهانی که امروز از تکنولوژی حرف میزنه، جهانی بلد. که از ارتباطات حرف میزنه، جهانی را که امروز اطلاعات ارتباطات حمایت میکنه، یک گروه دکومندیشی که خلاف آزادی بیان، آزادی های فردی، حقوق شهروندی و حقوق انسانی و بشری مردم افغانستان است، چگونه میتونه جهان با این میکانیزم اینا را پاسخگو قرار بده؟
درست است. مرا به سوال دیگه ای، البته اظهارات شما به این سوال دیگه مادر میسازه که استان بپرسم و تقریبا یک و نیم دقیقه دیگه وقت دارم. چی چیز میتونه باعث میشه که طالبا روش خود در برابر مردم افغانستان به خصوص زنها تغییر بده؟
طالب هیچ روشی خود تغییر نمیده و این انتظار ما نداریم. این که جهان داره من نمیدانم بر اساس کدام ارزیابی از طالب توقع دارن که طالب تغییر کنه و طالب ارزش‌های حقوق بشری رو پذیره، طالب متمدن شه. من فکر میکنم این انتظار غلط است. ما و جامعه زنای افغانستان، جنبش‌های اعتراضی و مردم افغانستان، اونانی که برای افغانستان دغدغه دارن، قطعا اینا به این باور نیستن که طالب تغییر میکنه و ما وقت بگذاریم برای طالب تا اینکه طالب تغییر بکنه. من فکر میکنم که کاملا اشتباه هست، بلکه باید جهان بالای گزینه دیگری فکر بکنن، جهان بالای یک راهبردی که منجر به این شود که یک حکومت فراگیر در افغانستان از طریق یک پروسه ملی مبنی بر اراده و آرای مردم افغانستان شکل بگیره. سریعزی باید تاکید بکنن، نه سر اصلاح طالب. اصلاح طالب به مراتب زمانبر و هزینه بر است برای جهان نسبت به اینکه از یک ساختار دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم در افغانستان حمایت بکنن و از مردم افغانستان حمایت بکنن. کافی است که جهان برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان از همین راهبرد و مکانیزم استفاده بکنن، برن به طرف انتخابات و نظارت از انتخابات داشته باشن. باز ببینن که ملا آیت الله در اونجا چند رای میبره و ملا آیت الله آیا واجد شرایط حکومت کردن و حکمرانی بالای یک ملت مثل مردم افغانستان هست یا خیر؟ در غیر از او وقت ضایع کردن است، فرصت سوزی هست و استیج دادن و جرأت بخشیدن به طالبا هست. ما هر نوع گفتگو با طالب را و حسب زنان را خیانت به مردم افغانستان میدانیم و همسویی با طالب.
خانم مونسه مبارز جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. شب روزتان بخیر. خدا نگهدار. بیندای محترم، تا چند لحظه دیگه بازم با برنامه استاس و غرق صدای شما با شما خواهد بودیم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.